بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ فقہی مسائل پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عطا تراب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، یادآوری کے طور پر آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ ہم نے اپنے اس پروگرام میں اسی موضوعاتی ترتیب کو مد نظر رکھا ہے کہ جو عام طور پر فقہی کتب میں رائج ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق ہم نے کتاب طہارت سے آغاز کیا اور اب ہم کتاب الصلاۃ یا کتاب نماز کو شروع کر چکے ہیں۔ کتاب الصلاۃ یا کتاب نماز کے ضمن میں نماز کے متعلق ان تمام ابحاث کو چھیڑا جائے گا جو اس کی تعداد، اس کے اوقات اور اس کے دیگر تفصیلی احکام کے متعلق ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور رخ کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب کی جانب۔ قبلہ، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ قبلہ، نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں تقریباً دو پروگرام ہو چکے ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ابھی بہت سے پہلو تشنہ ہیں۔ ایک سوال جو یہ عام طور پر پوچھا جا سکتا ہے اور بڑا مناسب سوال بھی ہے کہ قرآن کی ایک واضح تصریح ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یقیناً بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں، اس کے باوجود وہ بے حیائی یا برائی کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، تو ہم کیسے ان دونوں باتوں کو جمع کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت کہا جا سکتا ہے کہ اس آیہ کریمہ کے بارے میں یہ سوال جو کیا جاتا ہے یا اعتراض کیا جاتا ہے، یہ بہت ہی سطحی فکر اور سادہ اندیشی کا نتیجہ ہے۔ جو حضرات اس آیہ کریمہ کے بارے میں یہ سوال اٹھاتے ہیں، وہ ان کے خیال میں نماز انسان کو زبردستی مجبوری سے روکتی ہے۔
صحیح۔
حالانکہ ایسا نہیں ہے، نماز برائی سے صرف نماز ہی نہیں روکتی، برائی سے اللہ تعالیٰ نے بھی روکا ہوا ہے۔
صحیح۔
رسول نے بھی روکا ہوا ہے، ائمہ معصومین نے بھی روکا ہوا ہے، ہم سب بھی حسب توفیق روکتے رہتے ہیں۔
صحیح۔
اور بلکہ امر بالمعروف نہی عن منکر تو من جملہ فروع دین میں سے ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔
صحیح۔
منکرات سے روکیں، اللہ بھی خود بھی روکتا ہے، رسول نے بھی روکا ہے، ائمہ بھی روکتے رہے ہیں، اور تمام مسلمانوں کا فرض بھی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی پابندی کریں اور اس کی مخالفت یا ترک کے برے اور بہت ہی سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو ترک کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم میں سے اشرار کو، برے لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا، اور پھر ان سے چھٹکارا کے لیے تم میں سے نیک لوگ، متقی، پرہیزگار دعائیں مانگیں گے مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ امر بالمعروف نہی عن منکر یہ ایک اہم فریضہ ہے اور فروع دین میں سے ایک فرع ہے۔ تو نہی عن منکر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو بھی منکرات سے یا برائی سے کسی کو روکتا ہے وہ اس کو بائی فورس زبردستی منکر سے روکتا ہے اور اس کے قریب نہیں جانے دیتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نہ کسی انسان کو واجبات کے بجا لانے پر مجبور کرتا ہے، نہ کسی حرام کام کو ترک کرنے پر اللہ تعالیٰ مجبور کرتا ہے۔ یہ تو جبریوں کا نظریہ ہے،
بالکل صحیح،
کہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہا جاتا ہے کہ اچھا کام بھی خدا کی طرف سے ہے اور برا کام بھی خدا کی طرف سے ہے۔ ہمارا تو بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ہم تو جبر کے خلاف ہیں۔
صحیح۔
اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو نیک کاموں پر مجبور کرے تو پھر جو بھی نیک کام کرے گا وہ کسی سزا یا کسی ثواب یا
جزا کا مستحق،
جزا کا، اس کا معاوضے کا مستحق نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ برائی پر، حرام کام پر انسان کو مجبور کرے تو پھر وہ قابل مذمت نہیں ہوگا، قابل ملامت نہیں ہوگا، نہ کسی سزا اور عقاب کا وہ مستحق ہوگا۔
صحیح۔
تو اچھے کام کا ثواب اور برے کام کی سزا یا عقاب، یہ اسی صورت میں مستحسن ہے کہ انسان نیکی بھی اپنے ارادہ اور اختیار سے کرے اور برائی بھی اپنے ارادہ اور اختیار سے کرے.
بالکل صحیح.
تو یہ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے, بڑا پیچیدہ اور مارکۃ الآرا مسئلہ ہے, اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی اچھے انداز میں, بہت ہی انتہائی سادہ پیرائے میں اس مسئلے کو, جبر اور تفویض کے مسئلے کو آپ نے حل فرمایا, اور فرمایا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین.
صحیح.
نہ تو جبر ہے نظام الہی میں اور نہ تفویض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے سپر کر دی ہو اور وہ کسی کا نیاز مند ہی نہ ہو. نہیں, جبر بھی نہیں ہے, تفویض بھی نہیں ہے, بل امر بین الامرین, ایک بین بین ایک درمیانی راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت اور طاقت دے رکھی ہے اور اس کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ اپنی اس قدرت کو جہاں مرضی چاہے استعمال کرے. البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ وہ جب چاہے ہم سے وہ خدادات قوت اور طاقت سلب کر لے اور وہ ہم سے چھین لے.
صحیح.
تو یہ الامر بین الامرین کی تفسیر کی گئی ہے.
انسان ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے لیکن دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتا.
ہاں, دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتا. تو یہ وہ حضرات یہ سوال اٹھاتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں کہ جن کے خیال میں اس آیہ کریمہ کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ نماز انسان کو زبردستی برائی سے, فحشا اور منکر سے روکتی ہے. نہیں, زبردستی نہیں روکتی, اسی طرح روکتی ہے جس طرح خدا نے روکا ہے, جس طرح رسول نے روکا ہے, جس طرح ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو برائی سے روکنے کا حکم دیا ہے. تو نماز سے ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ زبردستی نماز گزار کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتی ہے اور اس کو کسی حرام کام یا بات کے نزدیک نہیں جانے دیتی.
اچھا, قبلہ
ایسا نہیں ہے.
قبلہ بات واضح ہو رہی ہے, لیکن یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ رسول جیسے روکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خدا جیسے روکتا ہے, ائمہ معصومین جیسے روکتے ہیں, وہ تو ہمیں نظر آتا ہے کتابوں میں ان کے فرامین ہیں, یہ نماز کس طرح سے روکتی ہے؟ کیا نماز
جی
کی حالت
میں وہی جی میں اسی اس میں اسی کی طرف بڑھ رہا ہوں. تو نماز جو ہے وہ کہیں اس طرح اعلان نہیں کرتی, نہ نماز بولتی ہے, نہ نماز کی کوئی آواز ہے, نہ نماز کا کوئی مجسمہ ہے. نماز کے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جن شرائط اور مقدمات کے ساتھ انسان نماز کا آغاز کرتا ہے اور قدرت کی طرف سے وضو نماز میں شرط ہے, پھر اس سے وضو کے پانی کے کچھ شرائط ہیں, جو پانی آپ وضو میں استعمال کریں گے وہ ناپاک بھی نہ ہو, وہ مباح ہو, وہ غصب بھی نہ ہو, وہ لباس جو آپ کے بدن پر ہے وہ اس کو جہاں پاک ہونا چاہیے وہاں اس کو مباح ہونا چاہیے, یعنی یا آپ کا اپنا ہو یا اگر کسی اور کا ہے تو اس کی طرف سے اجازت ہو, غصبی کپڑوں میں نماز نہیں ہے. پھر نماز کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وہ وحدانیت کا اقرار جہاں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں, اللہ اکبر, جیسے ہمارے اصول کافی میں ہے اللہ اکبر کا مطلب, صادق آل محمد نے فرمایا اللہ اکبر کا مطلب اللہ اکبر من ان یوسف ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بالاتر ہے کہ ہم اس کے صفات کما حقہ بیان کر سکیں, اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں. پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل ہم تک پہنچتی رہتی ہیں, اور ضمناً گویا اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ خدا بے شمار نعمتوں سے ہم کو نوازتا ہے, لہذا شکر نعمت بھی انسان کے اوپر واجب ہے.
صحیح.
پھر اسی کے اندر ہم قیامت کا اقرار کرتے ہیں اور روز قیامت تمام تر اختیارات ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, یہ اللہ تعالیٰ کی انعام کا تذکرہ ہے, اللہ تعالیٰ کے غضب کا تذکرہ ہے, اس کی رحمت کا تذکرہ ہے. اچھا جی, وہاں وہ عالم آخرت کا تذکرہ ہے. ان تمام چیزوں کا جو تصور ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے, خدا یاد آتا ہے, ذکر خدا پر مشتمل ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نماز سراپا ذکر خدا پر مشتمل ہے, اور نماز کا فلسفہ ہی اللہ تعالیٰ نے بعض آیات میں اپنا ذکر قرار دیا ہے, اقم الصلاۃ لذکری.
صحیح.
کہ تم نماز قائم کرو تاکہ نماز کے نتیجے میں وہ ہر وقت میرا ذکر، میری یاد اور میری رضا مندی اور میری ناراضگی وہ تمہارے دل و دماغ پر ہمیشہ وہ حاکم ہو اور وہ اس کو مسلط ہونا چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، خدا یاد آتا ہے نماز کے نتیجے میں، اور جب خدا اور اس کی رضا انسان کے پیش نظر ہو تو پھر وہ لامحالہ وہ یہی کوشش کرے گا کہ میں وہ کام کروں جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور ہر اس کام سے دور رہوں جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی نہیں ہے، خدا راضی نہیں ہوتا۔ البتہ بعض روایات بھی اس مضمون کی ہیں، میں دو چار روایات بھی لایا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں، میں ابھی پیش کروں گا۔ تو اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو آدمی نماز کی اطاعت نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کھڑے ہو کے آپ کو کسی کام سے روکتی ہے اور آپ نے اس کی یا اطاعت کرنی ہے یا اس کی نافرمانی کرنی ہے، نہیں، یہ پورا جیسے آپ کہتے ہیں نا زبان حال، یہ نماز کے آغاز سے لے کر اختتام تک جو اذکار نماز کے اندر ہیں، جو افعال نماز کے اندر ہیں، یعنی ان کا زبان حال یہ ہے کہ وہ گویا ہمیں وہ نیکی کی دعوت دیتی ہے اور فحشا اور منکر سے وہ ہم کو وہ روکتی ہے۔ وہ روایت جو میں پیش کرنا چاہوں گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر لم یزدد من اللہ الا بعدا، جس کو اس کی نماز فحشاء اور منکر سے نہ روک سکے یا نہ روکے۔ فحشاء اور منکر میں فرق بھی چلتے چلتے میرے خیال میں اگر ہم بیان کر دیں ناظرین کی خدمت میں تو فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔ بعض نے فرمایا ہے کہ فحشاء کا مطلب وہ گناہان کبیرہ ہے جو انسان نے خلوت میں انجام دیتا ہے، صحیح، اور منکر وہ گناہ ہیں کہ جو علنن یا دکھا دکھا کے انجام دیے جاتے ہیں۔ بعض نے فرمایا ہے کہ فحشاء سے مراد وہ گناہان کبیرہ ہے جو انسان اپنے جنسی خواہش کے دباؤ میں آ کے جن گناہوں کا مرتکب ہو، اور منکرات ان گناہوں کو کہتے ہیں جو قوۂ غضبیہ وغیرہ کے زیر اثر انسان سے سرزد ہوتے ہیں، برائی ہے۔ بہرحال فحاشی اور منکر سے جس کی نماز گزار کو نہ روکے، لم یزدد من اللہ الا بعدا، وہ اپنی نماز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے،
قرب نہیں نصیب ہوتا،
قرب نصیب نہیں ہے، اس کے برعکس جو کہ نماز کا مقصد ہے، جو کہ ہر عبادت کا مقصد ہے۔
بالکل صحیح،
نماز پڑھنے سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں، نیت کی روح یہی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں قربتن اللہ، زبان پر اگر اس کو جاری کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، بعض مومنین بڑے پابند ہوتے ہیں، دو رکعت نماز پڑھتا ہوں، بعض اوقات یعنی دائیں بائیں جو کھڑے ہیں آواز ان کی ہم سن رہے ہوتے ہیں، دو رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتن اللہ، اس زبان پہ اس کو جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اس کے قرب کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کافی ہے، کیونکہ نیت زبان کا کام نہیں ہے، نیت یہ دل کا ارادہ ہے۔ جی ہاں، تو یہ نماز باعث قرب الہی نہیں بن سکتی، جس کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا، اور گزشتہ پروگراموں میں بھی جہاں تک مجھے یاد ہے یہ روایت ناظرین کی خدمت ہم پیش کر چکے ہیں، الصلاۃ قربان کل تقی، ہر متقی کے لیے نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہے۔ جس نماز کا مقصد، جس نماز کا فلسفہ اور ہدف قرب الہی ہے، اگر یہ نماز انسان کو برائیوں سے نہ روک سکے تو یہ قرب کے بجائے یعنی فاصلہ بندہ اور اس کے خدا کے درمیان میں فاصلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی نماز کی اطاعت نہ کرے، جو اپنی نماز کی یعنی پیروی نہ کرے، اطاعت نہ کرے، اس کی نماز نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان نماز پڑھے اور وہ اس نماز کی اطاعت نہ کرے، نماز کا کہنا نہ مانے، تو اس کی نماز نہیں ہے۔ اور وطاعت الصلاۃ، اور نماز کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ نماز کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اینتہی ان الفحشاء والمنکر، یہ کہ انسان فحاشی اور منکرات سے باز رہے، ان سے دور رہے۔ اور تیسری روایت میں آپ نے فرمایا، البتہ یہ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست منقول ہے، اگرچہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے جس امام سے بھی روایت منقول ہو، اصل سر چشمہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اکرم جبرائیل سے لیتے ہیں، اور جبرائیل اللہ تعالیٰ سے وہ لے کے ان حضرت کو دیتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ وہ باقی اماموں تک وہ پہنچتا رہتا ہے۔ تو رسول کریم سے جو روایت چلی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح منقول ہے، آپ نے فرمایا من احبا، یہ ایک کسوٹی بتائی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کے، اور بلکہ اپنے معمولات زندگی کی روشنی میں اور ان کے تناظر میں فیصلہ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے کہ جو عبادت ہم نے انجام دی ہے، خصوصاً نماز کی صورت میں، وہ کیا خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ بالکل اسی مضمون کی روایت حج کے بارے میں بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس میں آپ نے فرمایا من احب ان یعلم اقبلت صلاته ام لم تقبل، جو شخص یہ جاننا چاہے کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، فلینظر، تو وہ دیکھے، هل منعت صلاته عن الفحشاء والمنکر، کیا اس کی نماز اس کو برائی سے فحاشیوں سے روکنے میں کامیاب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وما منعته قبلت منه، جس کی نماز نے نماز گزار کو فحاشی اور برائی سے روکا ہے وہ یہ سمجھے کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے، اور اگر یہ نہیں روک سکی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی۔
اچھا قبلہ، ذہن میں سوال آ رہا ہے، دوسری روایت سے ذہن میں سوال آیا اور کسی حد تک تیسری روایت سے رفع بھی ہوا ہے، لیکن آپ مزید وضاحت فرما دیں ناظرین کی خاطر۔
جی جی،
سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر برائی سے نہ روکے، روایت کے مطابق فحاشی اور برائی سے نہ روکے، تو اس کی نماز نماز نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ادا کرے گا؟
جی جی، وہ تو بات والی روایت بتا رہی ہے، یاد پڑتا ہے، میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی وہ عرض کیا ہے کہ صحیح نماز اور قبول نماز، یا کلی طور پر صحیح عبادت اور قبول عبادت میں فرق یہ ہے کہ جو عبادت صحیح ہے مگر قبول نہیں، وہ دوبارہ اس کا اعادہ ضروری نہیں ہے، اس کو دوبارہ بجا لانا ضروری نہیں ہے۔
صحیح،
آدمی تاریخ الصلاۃ شمار نہیں ہوگا یا تاریخ الصوم شمار نہیں ہوگا، البتہ اس کا جو مقررہ اجر یا ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ہوتا ہے، وہ اس سے محروم ہوتا ہے۔
بالکل صحیح،
لیکن اگر نماز صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ قبول بھی ہو تو پھر اس کا اجر اور ثواب اور معاوضہ بھی ملتا ہے، اور اس سے عبادت کے جو اثرات یا اس کی برکتیں یا ثمرات جو روایات کے اندر بیان کی گئی ہیں، وہ ان سے بھی انسان بہرہ مند ہوتا ہے۔
صحیح،
جن میں سے بعض کی طرف اس روز میں نے امیر المومنین کو خطبے کی روشنی میں وہ عرض کیا تھا کہ گناہ اس سے بخش دیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح وہ درخت کے پتے جھڑتے ہیں، یا وہ گندا لباس یا گندا جسم وہ گرم چشمے کے پانی سے وہ صاف ہو جاتے ہیں۔
صحیح،
تو یہ نماز کی جو برکتیں یا ثمرات یا گناہوں کی بخشش کی صورت میں جو اس کے اثرات بیان کیے گئے، وہ اسی صورت میں مل سکتے ہیں جب انسان کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
قبول ہو۔
صحیح، اور یہ نقطہ بھی بڑا ایمان افروز بھی ہے، حوصلہ افزا بھی ہے ہمارے ناظرین محترم کے لیے کہ یہ قبولیت کے بھی درجے ہیں، اس کے بھی وہ مراتب ہیں۔ اگر ایک آدمی کی نماز اس کو مکمل طور پر برائی سے نہیں روکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر یہ نماز مسترد ہو گئی، نہیں، اس کے بھی درجے ہیں، اس کے بھی وہ مراتب ہیں۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ جو سوال آپ نے شروع میں اٹھایا، کچھ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہم ایک صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے مگر وہ گناہ بھی وہ انجام دیتا رہتا ہے، وہ گناہوں سے نہیں بچتا۔ آپ نے فرمایا ایک نہ ایک دن نماز اس کو برائی سے روکے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز جن ذکروں پر مشتمل ہے، نماز میں جن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف اشارے ہیں، نماز میں جہاں آخرت کا تذکرہ ہے، جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہے، یا نماز میں جو دعائیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، سجدے میں بعد دعائیں وارد ہیں، دعائے قنوت میں بعد دعائیں وارد ہیں، ان تمام کی طرف انسان وقتاً فوقتاً متوجہ ہوتا رہتا ہے، اور ایک ایسا مرحلہ آ سکتا ہے کہ انسان یعنی یاد خدا کے نتیجے میں ان تمام گناہوں کو ترک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اسی کا نام ذکر خدا ہے. صحیح. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی افضل الاعمال، بہترین عمل ذکر اللہ ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو ذکر اللہ سے میری مراد یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں ہے، وَإِن كَانَ مِنْهُ،
صحیح،
اگرچہ تسبیحات اربعہ ذکر خدا ہے،
صحیح،
لیکن جس ذکر کو میں تمام اعمال سے افضل قرار دے رہا ہوں، اس سے مراد یہ تسبیحات اربعہ نہیں ہے.
تسبیحات اربعہ یا کوئی بھی ذکر جو زبان سے جاری کیا جائے،
مراد یہ اس میں، اس روایت میں آپ نے تسبیحات اربعہ کا ذکر کیا ہے،
عنوان مثال،
مثال، اور چونکہ بہترین ذکر ہے،
بالکل صحیح.
ابھی میں سارے دست ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، تو میں کوشش بھی اگر کروں کہ اس کو بیان نہ کروں، لیکن مجھ سے رہا نہیں جاتا،
بسم اللہ،
اس لیے میں ناظرین کی خدمت میں یہ روایت بھی عرض کر دیتا ہوں، اور یہ مستند اور معتبر روایات میں شمار ہوتی ہے.
صحیح.
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے، تو آپ نے دیکھا کہ آسمان کے کچھ فرشتے ایک عمارت کی تعمیر میں، محل یا بلڈنگ کی تعمیر میں مصروف ہیں، وہ اینٹوں کی چنائی ہو رہی ہے، لیکن وہ اینٹیں یہ اس مٹی کی بنی ہوئی نہیں ہیں. روایت کہتی ہے لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضہ،
سونے اور چاندی،
ہاں وہ ایک اینٹ سونے کی استعمال ہو رہی تھی چنائی میں، اور ایک چاندی کی، مگر فرشتے کام تسلسل سے نہیں کرتے تھے، روک دیتے تھے بیچ میں کام کو. تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا، یہ تو معصوم من الخطا مخلوق ہے، کام چور تو نہیں ہے، یہ
کیوں سستی،
کیوں سستی کرتے ہیں، کیوں کام کو بیچ میں
یہ کیوں نہیں کام انجام دیتے ہیں؟
تو عرض کیا گیا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو زیر تعمیر محل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دنیا میں موجود اور زندہ مومنین کی رہائش کی جگہیں، ان کی گویا کالونی بن رہی ہے یہاں، اور یہ فرشتے یہ جو اینٹوں کی چنائی کر رہے ہیں، یہ مٹیریل اصل میں دنیا سے آتا ہے.
صحیح.
وہاں سے جب تک یہ سلسلہ وہ جاری رہتا ہے ترسیل کا، تو جب تک ان کو مسالہ یا مٹیریل پہنچتا رہتا ہے، یہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں، اور جیسے ہی وہاں سے سپلائی بند ہو جاتی ہے، تو یہ پھر کام روکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا عمل ہے یا کون سا ذکر ہے کہ جو سونا اور چاندی کی اینٹوں کی صورت میں، وہ تجسم عمل ہے، یہ جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں زبان سے، ہاتھ سے، کانوں سے، آنکھوں سے، وہ عمل کے مناسب کسی جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے.
صحیح.
بعض اعمال کیڑے مکوڑوں کی صورت میں، بعض اعمال بچھو کی صورت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور بعض اعمال جنت کے پھل اور درخت یا سونا اور چاندی کی وہ اینٹوں میں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ مومن جو تسبیحات اربعہ نماز کے حالت میں یا اور عام حالات میں جو تسبیحات اربعہ اپنی زبان سے جاری کرتا ہے، وہ تجسم عمل کے نتیجے میں سونا اور چاندی کی اینٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس سے یہ
محل تعمیر،
ہاں محل وہ تعمیر ہوتا ہے. تسبیحات اربعہ میں اکثر تاکید کرتا رہتا ہوں اپنے عزیزوں سے کہ تسبیحات اربعہ تقریباً سب کو یاد ہے، تمام خواتین حضرات کو یاد ہے، بچوں کو یاد ہے، جس کو نماز یاد ہے اس کو تسبیحات اربعہ
ہونی چاہیے،
یاد ہے. آپ آفس جا رہے ہیں، سکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، آپ دکان پہ جا رہے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ ہاں وہ کوئی کسی وہ گانے کا مصرع جو ہے وہ پڑھتے جائیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور اس سے سونے چاندی کی اینٹیں بنتی جائیں گی، اور جو جس سے آپ کی رہائش کے لیے وہاں محلات تعمیر ہوں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر سے میری مراد تسبیحات اربعہ نہیں ہیں، یا آپ کی فرمائش کے مطابق کوئی اور لا الہ الا اللہ یہ بھی تو تسبیحات اربعہ کے اندر موجود ہے، سبحان اللہ بھی موجود ہے، الحمدللہ بھی موجود ہے، بہت جامع ذکر ہے یہ
بے شک،
اور یہ یعنی اس کی اہمیت کے پیش نظر
اس کی مثال دی گئی ہے،
یہ مثال بھی دی گئی ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری مراد یہ نہیں ہے، پھر آپ کی کیا مراد ہے؟ پوچھا گیا کہ اگر تسبیحات اربعہ مراد نہیں ہے یا اس جیسے کوئی اور ذکر نہیں ہے تو پھر کیا ہے،
کون سا ذکر؟
ہاں کون سا ذکر ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت یاد خدا میں رہے، جو کام بھی انجام دینا چاہے اس کو انجام دینے سے پہلے یہ سوچے کہ کیا اس کام سے میرا رب، میرا رسول اور میرا امام راضی ہوگا یا ناراض ہوں گے۔ اگر کام ایسا ہے جس میں خدا کی رضامندی اور خوشنودی ہے اس کو بجا لائے،
صحیح،
اور اگر وہ کام ایسا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے، رسول اور ائمہ ناراض ہو سکتے ہیں، تو اس کام کو ترک کر دیں۔
صحیح،
یاد خدا، یاد خدا، نماز انسان کو یعنی آذان سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک خدا کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا تصور انسان کے اندر اجاگر ہوتا ہے، اور جیسے جیسے جتنا جتنا کسی کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی، اسی حساب سے وہ معصیت سے اور منکرات سے وہ دور رہے گا۔ یہ وجہ ہے کہ نماز کے بارے میں کہا گیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ورنہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز لوگوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتے ہیں گناہ ترک کرنے پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بس وہ کم توجہ کی وجہ سے یا اس آیہ کے مفہوم کو یا حقیقت کو سمجھنے میں بس وہ سادہ اندیشی کے نتیجے میں اس قسم کے سوالات اٹھتے ہیں، ورنہ یہ تو واضح سی آیت ہے۔
قبلہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام ملاحظہ فرمایا، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی، اور ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آرا سے ضرور نوازیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے، اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں لکھیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔